الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخذت من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ان آیات مبارکہ میں جو پڑھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ہر انسان اصل میں اپنے ذہن سے چیزیں بناتا ہے، اس کا اپنا طریقہ زندگی ہوتا ہے، اس لیے آپ اگر کسی کا رہے گا میں یہ کرتا ہوں میں نے ایسے زندگی گزاری اور میں نے ایسے زندگی گزاری، انسان کے اپنے کھانے کے معمولات اور اس معمولات پر فخر کرتا ہے، اس کے اپنے رہنے کا طرز زندگی ہوتا ہے جس میں کچھ غلو ہوتا ہے، کچھ اسراف ہوتا ہے، کچھ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر انسان کے پاس علم صحیح ہو، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہو، ان سے تربیت پائی ہو، تو پھر اس کے معمولات زندگی، اس کا رہن سہن شریعت اور سنت کے اصول اور دائروں کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ انسان کبھی نہ تمام بات سن لیتا ہے، نہ مکمل بات سنتا ہے، اور اس نامکمل بات سے اپنی زندگی کا ڈھنگ اور سلیقہ اسی کو بنا لیتا ہے، جس پر اکثر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے دوست کو فون کیا और उससे पूछा कि भाई वो तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी तो तुमने क्या किया था। ये सारे बच्चे इधर आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तो उसने पूछा कि जब तुम्हारी भैंस बीमार हुई थी तो तुमने क्या किया था। तो उसने कहा कि मैंने अपनी भैंस को मिट्टी का तेल पिलाया था। बस ये कह के फोन बंद कर दिया, गया बाजार से मिट्टी का तेल लाया और अपनी भैंस को पिलाया। अब उससे ये होता कि वो बीमार होती, इलाज होता, जिंदा रहने होता, मुकद्दर में जिंदा रहती, अब तो तड़पी और तड़प तड़प कर जान दे दी। अब इसको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या मेरे दोस्त ने तरकीब बताई। उसने उससे बातचीत छोड़ दी, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया और सोशल मीडिया पे भी हर जगह उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो बड़ा हैरान कि इतनी हमारी दोस्ती और जनाब कोई मुलाकात ही नहीं होती, न कोई बातचीत, तो फिर मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। खैर एक दफा किसी जगह मुलाकात हो गई तो उन्होंने पूछा, भाई खैरियत क्या बात है आजकल? आप पहले तो आप बड़े शेयर करते थे चीजें बड़े सोशल मीडिया पे, हकीमों के नुस्खे, सर्दी से बचने के नुस्खे और जनाब मुख्तलिफ मौकों के हालात और वाकयात बड़ी चीजें शेयर करते थे, आजकल क्या बात है आपने मुझसे बातचीत भी नहीं करते और कोई कुछ नाराज है आप? तो वो भूल चुका था। उसने कहा तुमने यार कैसी मुझे बात बताई? क्या कहा? वो जो भैंस को मिट्टी का तेल पिलाने वाली। उसने कहा अरे जालिम तुम मेरी पूरी बात तो सुनते, तुमने मुझसे ये पूछा था कि तुमने अपनी भैंस को क्या पिलाया तो मैंने बता दिया मिट्टी का तेल, तुमने ये तो नहीं पूछा था ना कि फिर हुआ क्या था? तो क्या हुआ था? क्या हुआ है तो मेरी भैंस भी मर गई थी। तो ये जो ना तमाम बातें हैं, इन ना तमाम बातों का नुकसान होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने मस्जिद के ऊपर वाले स्पीकर जो अजान के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन स्पीकरों को बयान के लिए इस्तेमाल करने को मुनासिब नहीं समझा। देखो मैं कितने मोहतात अल्फाज बोल रहा हूं, जवाब से इंकार नहीं कर रहा, मैं मुनासिब नहीं समझा। क्यों? एक आदमी मस्जिद में बैठता है, पूरी तवज्जो से पूरी पूरी बात को सुनता है, और एक आदमी चलते चलते यार बैर बैठे बात भी सुन रहा है, अगले की भी सुन रहा है, तो आधी बात लेता है आधी बात को नहीं लेता। भैंस को मिट्टी का तेल पिलाने वाली बात को ले लेता है लेकिन भैंस जो मिट्टी का तेल पर पीकर मरती है उसको नहीं लेता। इससे हमारे बुजुर्गों की राय यह है कि इससे बजाय नफे के नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जब इंसान को एक कलाम करता है तो उस कलाम में मजीद बात जारी होती है, बस वो आधी बात को ले लिया। इसलिए दीन का नफा जो हमारे असलाफ का और बुजुर्गों का तर्ज है वो ये कि दीन सीखना है तो बैठो रहो तवज्जो से सुनो और सिर्फ एक मजलिस से इस्तेफादा मत करो, एक बयान को काफी मत समझो, बल्कि कुछ दिन रहो और फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछो उसको समझो, और अगर उस बुजुर्ग की किसी बात पर तुमको अमल करना हो तो अमल करने से पहले उससे भी मशवरा कर लो कि भाई मैंने आपके बयान में ये बात सुनी थी, क्या ये बात मेरे लिए अमल करना मुनासिब है कि नहीं। समझ में आई ना? क्योंकि बाज़ मर्तबा इंसान के हालात अलग होते हैं, माली हालात, जानी हालात, मुआशरती हालात, हर एक का मामला अलग होता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी बीवी बोलती है कि तुम मर्द हजरात मुखन्नस हो, दूसरी शादी नहीं करते, ऐसे भी एक साहब है कि तुम लोग जी चुराते हो, दूसरी शादी नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, ایسے بھی لوگ ہیں اور بعض اور اکثر تو ایسے ہے کہ دوسری شادی کا نام لینا بھی جرم عظیم ہے، لے آردو کا نام تو پہلو کو دل سے نکال دوں۔ تو دیکھیں ہر ایک کے حالات جدا ہے نا، تو ہر ایک کے جو معاشی حالات اور معاشرتی حالات، تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا ایک مشورہ ہے کہ دیکھو جب شیخ کی مجلس میں بھی بیٹھو، بعض مرتبہ ایک بات عمومی ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے قدر تفصیل چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہر بات کو مشورہ کر لو۔ دیکھیے ایک صاحب ہے حضرت والا نے میرے شیخ اور مرشد حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کے ذکر کے معمولات انتہائی مختصر، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی یعنی 100 مرتبہ، ایک تسبیح اللہ کا نام، ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ اب آپ بتائیے کتنی مختصر، اور وہ بھی دن میں ایک مرتبہ، وہ بھی دن میں ایک مرتبہ۔ ایک صاحب نے حضرت والا، حضرت نے ان کو یہ تسبیحات دی کہ ان تسبیحات کو آپ پڑھیں۔ اب دیکھیے شیخ سے تعلق اور اصلاح اور مشورہ کیسے کیا جاتا ہے، انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں تو میری طبیعت پر بہت بوجھ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا اچھا بھائی آپ یوں کیجئے، اپنی نیند کا خیال کریں اور 50 مرتبہ کریں۔ اس کو کتنا کیا؟ آدھا۔ پہلے ہی ایک ایک تسبیح کو اتنا کمال نہیں تھا، اس کو بھی آدھا فرما دیا۔ اچھا جناب، کچھ دن کے بعد پھر ان کا خط آیا اور انہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اب بھی میری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، یہ 50-50 مرتبہ بھی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کیجئے، آپ تھوڑا تھوڑا ذکر کریں اور دیکھیں کہ مقدار سے کتنی مرتبہ تسبیحات کو پڑھنے سے آپ کی طبیعت میں بوجھ، طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت 30-35 دفعہ پڑھنے سے مجھے طبیعت پر بوجھ نہیں ہوتا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا آپ جو ہے 33-33 مرتبہ یہ چاروں تسبیحات پڑھ لیا کیجئے۔ دیکھا آپ نے صاحب، ایسے ایک صاحب تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بیعت فرمایا، میں اس مجلس میں حاضر تھا، سب کو فرمایا کہ 100-100 مرتبہ پڑھ لینا۔ وہیں ایک صاحب تھے جو ماشاءاللہ باڈی بلڈر اور ورزش کرنے والے، جسمانی کثرت اور جسمانی محنت کرنے والے صاحب تھے، تو انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت میں بھی 100 دفعہ پڑھوں؟ فرمایا خبردار، تم پہلوان ہو، تمہیں 500-500 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھا اپنے حالات، تو پتہ ہی چلا کہ انسان کے انفرادی حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی معیشت کے اعتبار سے، اس کی عبادت کے اعتبار سے، اس کی معاملات کے اعتبار سے۔ تو انفرادی حالات کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے مشورہ دیا ہے کہ دیکھو جب کوئی دین کی بات سنو، جس سے سنو تو اس سے پوچھو کہ یہ بات، سب سے بہتر تو یہ کہ اپنے سر پر کوئی بڑا رکھے، جس کو کہتے ہیں پیر و مرشد رکھے، جس سے دینی مشاورت کرے اور اپنے حالات کو پیش کر کے کہے کہ صاحب ایک یہ مسئلہ میرے علم میں آیا، یہ معمول ہے، یہ ذکر ہے، یہ معمولات ہیں، آیا میں اس کو کروں کہ نہ کروں، میرے لیے کیا اس بارے میں آپ کی رائے اور آپ کا مشورہ ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو بھائی کسی کو اپنا دینی مشیر بنا لو، شرعی ایڈوائزر بنا لو، یعنی اس سے اپنے دین کے معاملات میں مشاورت کرو۔ ایسا نہیں، دیکھو جس طرح سے اگر 10 حکیم پکڑو گے، 10 ڈاکٹر پکڑو گے، پریشان رہو گے، کیونکہ ہر حکیم کا طریقہ علاج، ہر ڈاکٹر کا طریقہ علاج مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان دس پیروں سے، دس ملاؤں سے اگر رابطہ رکھے گا تو پھر ہر ایک کا ایک انفراد، اس مزاج کا ہر ایک پر اثر ہوتا ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات سمجھ میں آسان آ جائے گی. آپ حضرت ابو، رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم آہستہ آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ جس اللہ تعالی کو میں سنا رہا ہوں وہ تو سنتا ہے. فرمایا اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے تو وہ زور زور سے تلاوت کر رہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی زور زور سے، بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دور بھاگتا ہے، تو میں شیطان کو بھگانے کے لیے بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہوں. دیکھا نا آپ نے، دو صحابی مقبولین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر، دونوں مشیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں سے، مقرب صحابہ میں سے، اور دونوں عالم، دونوں حافظ، دونوں فقی، کمال سمجھ دونوں حضرات کی، لیکن آپ نے دیکھا فرق، ایک ہی تلاوت قرآن، ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آواز میں، اور وہی قرآن کریم کی تلاوت دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بلند آواز سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیے، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو. ایک کا والیوم بڑھا دیا، ایک کا والیوم گھٹا دیا، ایک کی آواز کو بلند فرمایا، دوسرے کی آواز کو پست فرمایا. اس کو رفع صوت کا حکم دیا اور ایک کو غض صوت کا حکم دیا. سبحان اللہ. اور اس کو پھر ایک اصول بنا دیا کہ آہستہ اتنا کر رکھو کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لے. یہ نماز کی تلاوت کا ایک اصول ہے کہ جو نمازیں، جن کو جہری نماز، سری نماز بولتے ہیں، جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے، یا ہم اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ اتنی آہستہ آواز میں قرات کرے کہ جس سے اپنا کان سن لے. یہ اصول بتا دیا، ٹھیک ہے نا جناب؟ بلکہ اس کو تو مکروہ قرار دیا. بعض لوگ نماز پڑھتے نا، بالکل ہونٹ ہلتے بھی نہیں ہیں، اس کو مکروہ قرار دیا. ایسے نہیں کہا، بلکہ ایسے کم سے کم اتنا ہو، یعنی ہونٹوں کی جنبش نظر آئے دیکھنے والے کو، ہونٹ جنبش کرتے ہوئے دکھائی دے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے. اور یہ اس سے اچھا طریقہ کیا ہے، افضل، وہ یہ کہ اتنی آوازوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اپنا کان سن لے، دوسروں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے صاحب، اس لیے ضرورت ہے کہ دینی مشیر ہو. دونوں کے حالات تھے، دونوں کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ فرمایا. تو دیکھیں وہ دونوں صحابہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک سوچ رکھی. مقبولین صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اور میں نے کہا نا، عالم صحابہ تھے، فقیر تھے، دونوں حضرات کے پاس علم کثیر، اللہ نے ان کو علم سے ایک حصہ ہے عظیمہ عطا فرمایا دونوں حضرات کو. لیکن ان کی بھی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا فیصلہ اور ایک اپنی چیز ان کو سکھائی. سبحان اللہ. تو اس لیے فرماتے تھے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی دینی مشیر رکھو جس سے اپنے دینی معاملات کی مشاورت کرتے رہو. اب یہ جو آیات ہے، ان آیات کے متعلق معاملہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بعضے لوگ، اب لباس پہننے والے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بڑھیا لباس پہنتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے لوگوں کو پتا چلے، جس کو کہتے تفاخر، دینی اصطلاح میں اس کو کہتے تفاخر، شو آف کرنا اسٹیٹس پرپز کے لیے کہ جی پتا چلے کہ ہم رئیس ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، ایک قسم لباس پہننے والے کی یہ ہوئی. دوسری قسم لباس پہننے والوں کی وہ ہے کہ جو بڑھیا لباس پہنتے ہیں، اور بڑھیا لباس پہنتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی ہے، اور اپنی حیثیت کے موافق وہ اپنی راحت کے لیے لباس کا انتخاب کرتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو جن کے پاس مال ہے بھی، پھر بھی جان بوجھ کر نہایت گھٹیا لباس پہنتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں، نمال ہے بھی، جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا تھا، اس بیچارے کا لباس ایسا کہ جس کو دیکھ کر امام صاحب نے ایک دن اس کو روک لیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ واقعہ میرے شیخ سنائے کرتے تھے. اب جب مجلس ختم ہوئی تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ تم رک جاؤ، اور باقی حضرات کو بھیج دیا. تو جب وہ رکا تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو میری مسند ہے، میری بیٹھنے کی جگہ، اس کے نیچے کچھ دراہم، کچھ ڈالر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ درہم، کچھ ریال رکھے ہوئے ہیں، تم یہ لے لو. تو پوچھا کیوں؟ کہا بھائی اس کو تم اپنی جان پر خرچ کرو، تم اپنا لباس ذرا اچھا لو. تو اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو لاکر میں گنیاں رکھی ہوئی ہیں، پیس رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس تو ڈالر بھی ہیں، سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، چاندی ہے، میرے پاس مال بہت ہے. کب؟ اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے افسوس کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کے اثر کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے. کیا مطلب؟ یعنی بندہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت کو استعمال کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے، اس لیے میں نے اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا. حضرت کو جب کوئی نئی چیز آتی، مثلا میرے پاس نیا لباس آیا، ہمارا عام طور پر ذہنی مزاج کیا ہے کہ نیا لباس آتا ہے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں. کب پہنیں گے؟ عید پہ. کب پہنیں گے؟ شادی پہ. یہی مزاج ہے نا جناب. میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، فوراً اس کو استعمال فرماتے، فوراً، اور فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، اور نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. فرمایا اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ نعمت کو استعمال کر رہا ہے، اور ہم اس کو مہینوں مہینوں کے لیے سنبھال کے رکھ دیتے. اس لیے کم از کم ایک دفعہ استعمال فرما لیتے، پھر بے شک میں استعمال فرماتے، لیکن کم از کم ایک دفعہ اس نعمت کو استعمال فرماتے تاکہ اللہ تعالی کی دی ہوئی چیز کو اس کو استعمال کرنا. اب آپ دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، انسان کوئی شخص، آپ کسی کو کوئی چیز دے، آپ نے چیز دی، اس نے کہا اچھا تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ، کہہ کے سائڈ پہ رکھ دی. ایک تو یہ طریقہ ہوا، دوسرا لی اس چیز کو لیا، اچھا بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوشبو ہے، فوراً نکال استعمال کیا. ارے کوئی کپڑا ہے، اچھا کیا میں ابھی تمہیں پہن کے دکھاتا ہوں، ٹوپی دکھا، یہ دیکھو ٹوپی کیسی لگ رہی ہے، اب آپ مجھے بتائیے. ایک وہ شخص جس نے اس چیز کو ایک طرف رکھ دیا، اور دوسرے نے فوراً اس کو استعمال کیا، کیا حالت ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یار دیکھو اس نے نعمت کی قدر کی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ چیز فرق ہے. تو اب آپ دیکھیے بندے کا بھی دل خوش ہوتا ہے، بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے نعمت، میں نے اس کو تحفہ دیا، اس نے فوراً استعمال کر لیا. اللہ اکبر. تو اسی طرح سے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی نعمتوں کے استعمال سے خوش ہوتے ہیں. تو لباس کے معاملے میں اچھا پھر بعض لوگ مال ہوتا ہے انہوں نے اسی آیت سے متعلق یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر اس اچھا لباس نہیں لیتے, سادگی کے نام پر ایسے ایسے کپڑے پہناتے ہیں کہ جس سے انسان کو شبہ ہو کہ یہ تو مانگنے کے لیے آیا ہے. اور تعلیم ہوتی ہے سادگی کی, نسبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اسلاف کی طرف کہ انہوں نے سادگی اختیار کیا. تو سادگی کی حقیقت کو سمجھے میرے دوستوں, سادگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بلا تکلف کے اس کو استعمال کرنا سادگی ہے. یہ سادگی کی سادہ سی تعریف ہے. سادگی کی سادہ تعریف کیا ہے کہ جو اللہ عطا فرمائے اس کو استعمال کرنا, اس کو سادگی بولتے ہیں. کیا مطلب؟ اس چیز اچھی چیز ملی اچھی استعمال کی, چیز نہ ملی تو ویسے رہ. یعنی گویا کہ ہر حال میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا, اس کو سادگی بولتے ہیں. اچھی چیز دی وہ استعمال کر لی, عام سی چیز ملی اس کو استعمال کر لی, بس یہ ہے. یعنی گویا کہ اپنی کوئی تجویز نہ رکھے. دیکھیے نا, میرے شیخ ایک واقعہ سناتے تھے. ایک بادشاہ ایک غریب آدمی سے کسی بات پر خوش ہوا, اس نے اس کو خوش ہو کر گھوڑا دیا کہ یہ گھوڑا استعمال کرو, گھوڑا دیا. اب وہ شخص جو تھا, ایک دن بادشاہ گزرا تو دیکھا کہ وہ پیدل جا رہا ہے, گھوڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر پیدل چل رہا ہے. بادشاہ نے اس کو بلایا, بھائی پوچھا کہ تمہیں میں نے گھوڑا دیا ہے, تم اس گھوڑے پر بیٹھے کیوں نہیں ہو, پیدل کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا, بادشاہ سلامت, یہ شاہی گھوڑا ہے, آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے, میں مجھ سے بے ادبی یہ بے ادبی نہیں ہوتی کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھوں. تو بادشاہ ناراض ہوا, اس نے کہا, ارے بیوقوف, یہ گھوڑا ہم نے تجھے دیا اسی لیے کہ تو اس پر سواری کر اور اس پر بیٹھا کر, یہ تھوڑی ہے کہ تو اتنا ادب کرے کہ اس گھوڑے پر بھی سوار نہ ہو. تو دیکھا, ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں. اب وہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیا جائے, اور ہمارا مزاج ہے کہ نعمت ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں, یہ بچا کے رکھو حالانکہ نعمت استعمال کرے. تو یہ ہر ایک کی ایک اپنی سوچ بنی ہوئی ہے, اس نے سوچ بنائی ہوئی ہے کہ صاحب بس سادہ زندگی اختیار کرنی ہے. اور سادگی کے معنی یہ رہے کہ بالکل گھٹیا انداز سے, کہ اب انسان اپنی حیثیت کے موافق بھی نہ کرے. اور اصول کیا سکھایا؟ اچھا پھر اس پر, پھر یہی نہیں کہ اپنے آپ پر اس چیز کو لاگو کرتے ہیں, دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا تم نے ایسے کپڑے پہنے. دین کے اندر سادگی ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی ایک مرتبہ ایسی چادر استعمال فرمائی جس کی قیمت 1000 درہم تھی. 1000 درہم کے معنی اس زمانے میں تقریباً 5 لاکھ روپے سمجھ لیجیے. آپ نے ایسی چادر استعمال فرمائی جس کی قیمت اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 5 لاکھ روپے تھے. تو آپ نے یہ بھی استعمال فرمایا. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی لباس کے استعمال کے اندر ایسا لباس نہ ہو کہ جس میں تفاخر ہو, جو فخر کرے. اور وہ فخر کیسا کہ جناب بچہ قریب آئے, چلو پیچھے ہٹو, بچوں کو قریب نہیں بیٹھنے دے رہے. آہ کیا واقعہ یاد آیا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے, حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے. حضرت پر ایک زمانہ تھا, اور اس زمانے میں حضرت بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے, بڑھیا لباس. تو جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اس مسجد میں ایک جگہ چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا, کھڈا بنا ہوا تھا. گڑھا بولے کھڈا بولے, ایک نشے بھی ایسی جاتی جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا. مسجد میں لوگ آئے, وہ جگہ کو چھوڑ کر کوئی دائیں بیٹھے کوئی بائیں بیٹھے. اب شاہ اسماعیل, مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں بڑھیا لباس پہنتے تھے, مسجد میں تشریف لائے, دیکھے وہی جگہ خالی ہے. حضرت وہیں جا کے بیٹھ گئے. اب آپ مجھے بتائیے اس شخص کو اپنے لباس پر کوئی فخر ہے؟ اللہ اکبر. اور حکیم الامت تھامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ فرماتے حضرت نے اپنے وعد میں فرمایا کہ ایک جگہ لوگ مسجد کے صحن میں نمازیں پڑھ رہے تھے کھلی آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے. فرمایا اس میں ایک نواب صاحب بھی تھے جنہوں نے اپنے نوابوں والا لباس پہنا ہوا تھا, یعنی شاندار لباس, بڑھیا اور قیمتی. اتنے میں بارش شروع ہو گئی. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اگر بارش ہو جائے لوگ نماز پڑھو کیا کریں گے؟ لوگ کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے نا نماز. تو حضرت فرماتے وہی ہوا, سب نے نمازیں توڑی اور اندر مسجد میں بھاگے, اندر والے حصے میں. لیکن فرمائے کہ وہ نواب صاحب جیسی نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے رہے, اور جب نماز مکمل کی نماز کو مکمل کر کے پھر اندر تشریف لے گئے. پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا اس شخص کو حق حاصل ہے کہ عمدہ کپڑے پہنے, کہ جس کو گویا اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہے. اور ہمارا تو کیا حال ہوتا ہے کہ اگر اچھے لباس پہن لیں نماز کے اندر بھی پوری نماز میں کپڑے ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں, تکلف میں پڑے ہوتے ہیں, کبھی پیچھے سے اٹھا رہے ہیں کبھی آگے سے, نماز میں ہی جناب یہاں سے کریزے ٹھیک کر رہے ہیں وہاں سے کریزے ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں, ایسے کپڑے پہنیں کہ جس میں ہمارا نماز میں دل لگے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال فرمایا, جس کی شریعت نے اجازت دی, اس کو لوگوں کو منع کرنا, کیونکہ بعضے صوفیہ بھی ہوتے ہیں جن کو کہیں گے جو علم سے عاری ہوتے ہیں, جاہل صوفیہ, جاہل دیندار, اچھے لباس کوئی پہنے تو اس پر اعتراضات کرتے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ تفاخر کی وجہ سے نہ ہو کہ جناب برانڈ پہنا ہوا ہے, اور اس پر بعضے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جب برانڈ پہ جو ٹھپا لگا ہوتا ہے نا برانڈ کا مارک, کہتے یہ ضرور ایسی جگہ لگاؤ کہ لوگوں کو پتا چلے. اس مارک کی تو قیمت ہوتی ہے, اسی سے تو پتا چلتا ہے جناب ہم نے برانڈیڈ کپڑے پہنے ہیں, اسی مارک کی وجہ سے. تو میرے پیارے دوستو اس چیز کو منع کیا کہ تفاخر کی وجہ سے نہ پہنا. اور اصول کیا سکھا دیا کہ جیسی تمہاری حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق لباس استعمال کرو, اور اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا استعمال کرو. اس لیے ہمیں اسراف کو منع فرمایا لباس میں بھی اور کھانے پینے میں بھی. اس لیے جو فرمایا نا کہ بعض لوگ ہے منع کرے کسی چیز سے کھانے پینے سے تو کہتے ہیں کلو اشربو, اللہ تعالیٰ قرآن پر ایک پاک میں فرمایا کلو اشربو کھاؤ پیو. واہ صاحب واہ, وہی میں نے بات کی نا کہ آدھی بات سنتے ہیں آگے ہے ولا تصرفو, کلو وشربو ولا تصرفو, کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو لباس میں کھانے پینے میں. اور علماء نے اس کو بھی اسراف میں داخل کیا کہ ایک آدمی سارا دن کھاتا پیتا رہے اور اس کی کچھ حدود اور شرائط بتا دیے, جیسے ذکر کیا کہ کلو وشربو ولا تصرفو سے حضرت مفتی شفیع صاحب کی یہ معرف القرآن میرے ہاتھ میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس کھانے پینے سے متعلق آٹھ مسائل ایک آیت میں, ایک جملہ کلو وشربو ولا تصرفو, یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا, لیکن اس آیت سے فرما دیکھو آٹھ مسائل. نمبر ایک کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے, یعنی ایسا کھانا پینا کہ جس سے انسان کی جسمانی قوت ٹوٹ جائے اور اپنے دین کی عبادت اور دنیا کے کام کو نہ انجام دے سکے, تو اتنا کھانا پینا اس کے لیے فرد ہوگا. گویا کہ اگر مرنے لگے تو دال کی بوتل چڑھائے, جس کو میرے شیخ فرماتے تھے دال کی ڈرپ لگاؤ, اتنا کھانا پینا یہ بقدر ضرورت فرد ہے. دوسری بات فرمائے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حلال ہے. کہ یہ نہیں کہ صاحب جیسے بعض لوگ ہیں دیکھو ایک حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو حضرت کے پاس کیسے کھانا آیا، تو حضرت کے خلیفہ تھے، عالم بھی تھے، تو انہوں نے لانے والے سے پوچھا کہ یہ تم کھانا پینا کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں کا کھانا ہے، کیا چیز ہے، کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے سن لیا، فرمایا ابے چپ کر، چپ کر کے کھا لے ورنہ بھوکا مرے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ لانے والا ایک سمجھدار آدمی ہے، مثلا اسلامی ملک ہے، دلیل شرعی ایسی نہیں ہے کہ وہ کھانا حرام ہے، یا کوئی عام ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی کھانا اور وہاں کا کھانا پینا ایک مشتبہ یا مشکوک یا حرام ہے، اس کی وجہ سے کھانے پینے میں زیادہ چھان پٹک کرنے کو منع کیا، کہ جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے نا. ہاں ایک بات ہے کہ جناب جیسے حضرت، سبحان اللہ، اکثر ان کا واقعہ سناتا ہوں نا، وہ یا کریم، ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. یہ جس زمانے میں حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے، تو ان کے لیے گھر سے کھانا جاتا تھا. تو یہ جناب کیا کرتے تھے کہ دال کا کھاتے تھے، اور دال کے ساتھ جو چٹنی ہوتی تھی وہ چٹنی نہیں کھاتے تھے. تو حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کی گھر والی نے کہا کہ یہ جو تمہارا صوفی مولوی آیا ہے نا، یہ نیا، یہ تو جناب ان کے تو دیکھو کس مقام پہ چڑھے ہوئے، صرف دال کھاتے ہیں اور وہ چٹنی بھی نہیں کھاتے. تو شاہ صاحب استاد تھے، پوچھا ہاں بھائی مولوی مظفر حسین کیا بات ہے کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں دہلی وغیرہ کے جو آموں کے باغات ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی آم درخت پر ہی ہوتے ہیں، کچے ہی ہوتے ہیں، پکے بھی نہیں ہوتے، تو یہ سودا اس کا کر لیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں. تو اور یہ بے اس بے کو، اس خرید و فروخت کو علماء نے سمجھایا ہے شرعی دلائل سے کہ یہ درست نہیں ہے، حرام ہے یہ طریقہ، یعنی باغ کا پورا ایسے سودا کر لینا، جس کی بہرحال تفصیل ہے. تو اور ان کھٹائیوں میں وہی آم پڑا ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا اس کو. اب یہ سننا تھا تو شاہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، آنکھیں کھل گئی اور فرمایا آج سے ہم بھی نہیں کھائیں گے، کہ اس بات کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. تو دیکھا آپ نے، ایک شرعی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے، ایک زمانہ تھا تقریباً 4-5 برس کا کچھ زمانہ تھا، اس زمانے میں بکری کا گوشت نہیں کھایا، بازار سے گوشت آتا تھا، آپ نے گوشت نہیں کھایا، جو اپنے ہاتھ سے بکرے وغیرہ ذبح کرے اس کو کھا لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے بازار کا گوشت؟ فرمایا پتہ یہ چلا کہ ایک بکری چوری ہوئی تھی، اور یہاں کے لوگوں کو جو بازار والے ہیں وہ بغیر تحقیق کے مال کسی کا خرید لیتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو استعمال نہیں کرتا. یہ حضرت کا ایک تقوی کا ایک معیار تھا، دیکھیے آپ، اللہ اکبر. اور اگر کوئی ویسے ہی بکرا وغیرہ لاتا اور ذبح کرتا، اس گوشت کو حضرت خود بھی تناول فرماتے، لیکن بازار سے نہیں خریدتے تھے. تو پھر کسی سے پوچھا حضرت نے کہ ایک بکری کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے، تو اس نے ایک، بہرحال مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس وقت ایک مدت بتائی تھی. تو آپ نے اتنے زمانے تک گوشت استعمال نہیں کیا. تو دیکھو ایک شرعی دلیل موجود ہے، اس شرعی دلیل کی وجہ سے اگر کوئی آدمی احتیاط کرتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے یہ بھی سمجھایا کہ تم اس کے پیچھے بھی مت پڑو، اس کو یہ کام کرنے دو. سبحان اللہ. تو اس لیے کسی کھانے کو جب تک اس کی شرعی دلیل نہ ہو تو اس کو حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا یہ درست نہیں ہے میرے دوست. مثلا چلو بات چل پڑی تو جھینگا آ جائے, پران جس کو کہتے ہیں, ہمارے لوگ جھینگا کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے علماء اس معاملے میں بڑے فراخ دل ہیں, ان کے ہاں یہ بالکل حلال ہے اور کھاتے ہیں. اور ہمارے علماء نے, ان سے ہٹ کر جتنے علماء ہیں, ان حضرات نے اس جھینگے کو کھانے کو منع کیا اور اس کی بہرحال دلیل سب کے پاس, اس کی شرعی دلائل موجود ہے. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں, مثلا جس کے بعد بعض علاقوں میں جائیں تو برازیل کی مرغیاں ہوتی ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ٹیپ چلا دیتے ہیں. یا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پر بھی کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور کو, چونکہ خود چھری پھیرنے کا ہے نا کہ افضل طریقہ ہے کہ خود چھری پھیرے, تو خود تو چھری پھیر نہیں سکتے, تو کیا کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پہ جناب پھونک ماری اور اگلے کے حوالے کر دی. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کیا کرتے ہیں. ہاں اگر اس پر قصائی پھر پڑ لے, وہ چھری پر پھیرنا پڑ کے پھونکنا کافی نہیں ہے, بلکہ قصائی جس وقت وہ پڑتا ہے, چلو وہ خود چھری پھیر دے, مسلمان قصائی ہے اور وہ خود چھری پھیر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, تو اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں اگر کسی آدمی نے دیکھا کہ کوئی دکاندار ہے یا فلا ہے تو کہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو بے شک اس سے وہ نہ کرے کہ کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑتا. لیکن چونکہ ایک عام مسلمان ہے اور ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں ایک عام تربیت ہوتی ہے اور عام تربیت یہ ہوتی ہے کہ ہر ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے, اس لیے میرے پیارے دوستو پھر بلا کسی شرعی دلیل کے حجت نہ کرے اس کے ساتھ لوگوں سے. سمجھ میں آ گئی نا؟ ابھی میں یو اے کے سفر میں تھا, ایک صاحب نے دعوت کی, میرا عام طور پہ مرغی اس میں کھانے میں تھا تو میرے سامنے رکھی, میں نے اس کو کھا لیا. تھوڑی دیر بعد ایک صوفی صاحب آئے, تو جو میزبان تھا اس میں, وہ میزبان ماشاءاللہ ایک دینی سمجھ اور سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا, تو میں نے بلا تکلف اس میں سے کھایا اور کھانا شروع کر دیا. صوفی صاحب آئے, انہوں نے سب سے پہلے ان کے جب سامنے رکھا, ہاں بھائی کہاں سے لیے تم نے؟ اب وہ بےچارا پہلے ہی پریشر میں آ گیا, اس نے کہا بھائی فلاں مرغی لیے. کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے, پھر شروع ہوئے وہ. تو بعض مرتبہ قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے پر اعتماد کرتے ہوئے انسان, اور جبکہ کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو, تو پھر اس وقت میرے پیارے دوستوں ایسا برتاؤ کرنا, اس کو ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا. تو بہرحال دوسری بات یہ کہ کسی چیز کو جب تک اس کی حرمت کی دلیل شرعی نہ ہو تو اس وقت تک اس کو وہ حلال ہی کہلائے گا, اور یا حلال اور حرام سے متعلق حلال اور حرام کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ جناب فلاں کی مرغی ہے, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جیسے خود اقرار کیا, میک ڈونلڈ والوں نے اپنی کسی چیزوں کے لیے, کتنی چیزوں کے لیے اقرار کیا کہ ہم اس میں سور کی چیزوں کو ملاتے ہیں, اس کا انہوں نے اقرار کیا کہ اور سور کی کچھ نہ کچھ فلاں فلاں چیز ہم اس کے اندر ملایا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے. مثلا یہ جو بکرے ہوتے ہیں نا, پاور بکرے, ایک تو بکرا بغیر پاور والا ہوتا ہے اور ایک بکرا پاور والا ہوتا ہے, سمجھ گئے نا, پاور مشین جس کے لگی ہوتی ہے. اب یہ جو پاور مشین ہے اس کا کھانا حرام ہے, اس کو منع فرمایا گیا. لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے بازاروں میں وہ کیسے مزے سے کٹاکٹ 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 کیسے مزے سے دنیا مخلوق کھا رہی ہے, اور اس پر کوئی وہ ہی نہیں. اب اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلامی ملک میں مل رہا ہے تو سب حلال ہوگا, نہیں, اس کا کھانا حرام ہے. آپ کو کٹاکٹ کھانا ہے, آپ اپنے سامنے جائیے اس کو کہیں کہ بھائی اس میں دل ڈالو, اس میں جو ہے وہ کلیجی ڈالو, اس میں گردہ ڈالو, اس میں مغز ڈالو, اپنے سامنے اس کو بولے کہ بھائی آپ اس میں جو ہے یہ استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. مغز دل ڈالے गुर्दे डाले जनाब, कलेजी भी डलवा दे, कह दे कि जी हमें चटपटा खाना है, हरी मिर्चें ज्यादा पड़वा दे, कोई हरज नहीं है। लेकिन पावर मशीन जिसको कपूरा बोलते हैं, तो जितने कपूरा हों या जितने कपूर वाले हों सबसे बचने, उसका खाना हराम है। लेकिन अब आप देखिए हमारे माशरे में, हम इस मुसलमान मुल्क में भी लोग कैसे मजे से खाते हैं, बल्कि बाजे लोग तो इसलिए खाते हैं कि शादी में जरा फेल हो रहे होते हैं तो उनको मशवरा दिया जाता है कि यार तुम ये खाओ। शादी होने वाली होती है तो लोग उनको मशवरा देते हैं कि यार जरा पावर मशीन का जरूर इस्तेमाल करना, कटाकट खाया करो, पावर बढ़ जाएगी। तो पावर जनरेशन के लिए खाना भी ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हराम है ये। चौथी बात ये फरमाई कि जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हराम समझना भी इसराफ और सख्त गुनाह है। जो चीजें जिनको हलाल की, मसलन बाजे लोग हैं गोश्त को बिल्कुल कि नहीं गोश्त नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं जनाब जो मना करते हैं। हां इसमें यह हो सकता है कि किसी आदमी को किसी तिब्बी मसले की वजह से या सेहत की वजह से अगर वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करता तो उसमें कोई हर्ज नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? कि तिब्बी जरूरत की वजह से कोई आदमी है, उसको डॉक्टर ने मना किया, हकीम ने मना किया कि भाई आपकी सेहत के लिए गोश्त मुजर है और इस वजह से गोश्त इस्तेमाल ना करें तो कोई हर्ज नहीं। या जैसे अब आजकल मुर्गियां हैं, मुर्गियां जो फार्मी मुर्गियां हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये लोग ऐसी अद्वियात खिलाते हैं मुर्गियों को कि जिससे मुर्गी आनन फानन बड़ी हो जाती है, जैसे स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है। चूंकि ये मुजर्र सेहत कहलाएगी, हराम, चूंकि वो अगर कोई अजजा उसमें नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुजर्र सेहत की वजह से अगर कोई उससे एहतियात और इज्तनाब करता है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो चौथी बात ये फरमाई। पांचवी बात इसको जिक्र किया कि पेट भर जाने के बाद और खाना नाजायज है। कुलू अशरबू वला तुसरिफू, कि पेट भरा हुआ है उसके बाद भी सिर्फ हौका, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं हौका चढ़ा हुआ है बस, कि बस खाना है क्योंकि अपनी पसंदीदा चीज मौजूद है, इसको भी नाजायज करार दिया। और इससे एक बात मसला और भी याद रखें कि बाज मरतबा कोई आदमी खाना खाता है, अपनी तबीयत के मुताबिक खाना खा लिया, फिर मेजबान इसरार करता है, ये इसरार भी नाजायज है, जुल्म है। मेजबान को इसरार नहीं करना चाहिए कि बाजे लोग जो है वो तो कहते हैं तुम्हें मेरी कसम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब उसको खाना नाजायज है तो उसको खिलाना ये भी नाजायज है, ये इसराफ में आएगा कि इसरार ना करे, सामने रख दे। अब रही बात, हम लोगों का एक मिजाज है और वो मिजाज क्या है जी, जरा शर्म आती है कि अगर हम खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए पहले तो बैठे रहते हैं, अगला कहते हैं जनाब खाइए ना, उस वक्त खाना शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेंगे, भूख तो ज्यादा लगी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा लेंगे, कि अगला कहेगा कि जी कहेगा इतना खा रहे हो, उसमें भी मुंतजिर होता है कि जब तक हमें वो ना कहे हम खाए नहीं। इसलिए आमतौर पर ऐसी हालत में झूठ भी बोलते हैं और वो झूठ ये होता है कि जी भूख नहीं है, इसलिए वो तीन दफे जाए खा लीजिए आप खाना, अरे हमारी खाते थोड़ा सा चख लीजिए अच्छा आप। अब जो थोड़ा चखते चखते पांच रोटी खा जाते हैं, अगला भी हैरान होता है कि भूख ना होने पर यह हाल है, अगर भूख लगेगी तो जालिम कितना खाएगा, इसको भी झूठ करार दिया, इससे ये पता चला। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि खाना रख दो, एक दफा कह दो खा लो, ना खाए ना अच्छा है, भूखा मरे। जब दो चार दफा ऐसे भूखा मरेगा ना, खुद ही इंसान बंदे का पुत्र बन जाएगा। ये तकल्लुफात हमारे यहां ज्यादती है, इस चीज से बचना चाहिए। तो पांचवी बात ये की कि खाना खा लिया, अब उसके बाद उस पर खाने पर खाना खाना या उस खिलाने वाला इसरार करता है, ये इसरार ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। छठी बात फरमाते हैं कि इतना कम खाना कि जिससे कम कमजोर होकर अदाए वाजिबात की कुदरत ना हो, ये भी दुरुस्त नहीं है कि अपने नफ्स पर इतना वो किया कि जी कम खाएंगे, अब कम खाने का नतीजा ये हुआ कि बिस्तर पे पड़े हुए चक्कर आ रहे हैं, उठा ही नहीं जा रहा। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह एक वाकया सुनाया करते थे, फरमाते थे कि एक खानका थी, उसमें शेख ने ऐलान किया कि आज से सब लोग खाने में एतदाल करेंगे, एतदाल से खाएंगे। सबने सबकी रोटियां कम कर दी। शेख ने मतबख के यानी बावर्ची खाने के जो नाजिम था उसको कहा कि सबकी रोटियां कम करो, सूफियों की। एक सूफी की शिकायत गई कि वो 15 रोटियां खाता है, तो शेख ने उसको बुलवा लिया और मेरे शेख फरमाते कि शेख ने पूछा, भाई हमने कहा था ना कि एतदाल से खाना है, तो तुम 15 रोटियां क्यों खाते हो? तो उसने कहा कि हजरत मेरी बात सुन लीजिए। फरमाया कहो। कहा कि हजरत हर एक का एतदाल अलग होता है। शेख ने अच्छा वो क्या भाई? कहा हजरत मैं अपने घर में 21 रोटियां खाता हूं, यहां तो 15 खा रहा हूं। तो शेख ने फरमाया हां भाई उसके इजाजत दी कि भाई इसका इसको खाने की इजाजत। तो हर एक का पता ही चला। अच्छा फिर इंसान खुद भी अपने गौर करे, कभी तबीयत होती है इंसान को ज्यादा खाने की तो उसको खा ले। इसलिए कहा कि तबीयत हो, एक होता है तबीयत होना, एक होता है हौका होना, इसमें जरा फर्क होता है। मसलन हौका होना क्या चीज है? मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिदमत में मेरे पीरो मुर्शिद रहे हैं, वो उनके पीरो मुर्शिद थे। एक साहब था, वो एक साहब हजरत के दस्तरखान पर थे, तो वो क्या वो खाना खाएं और बैतुल खला जाएं? तो हजरत फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि भाई क्या खैरियत है, आपकी तबीयत कुछ नासाज है? कहा नहीं नहीं हजरत सब ठीक है। तो उस जमाने में चूंकि खुड्डी सिस्टम होता था, तो हजरत वाला को हजरत फुलपुरी ने हजरत से फरमाया कि भाई जरा देखो तो सही क्या मसला है। तो पता ये चला था वो खाना खाते थे और उसको जाके निकालते थे, यहां इंपोर्ट करते थे वहां एक्सपोर्ट करते थे फौरन। तो एक दफा हजरत फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ये क्या भाई आप खाना खाने के बाद बैतुल खला क्यों गए थे? उन्होंने कहा हजरत वो जरा सिर्फ वसवसा आया था। तो मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, हजरत फरमाया हजरत मैं इनका वसवसा देखकर आया हूं, पाओ डेढ़ पाओ से कम नहीं था वो। तो ये जो चीज है मेरे दोस्तों, पेट भी खराब है लेकिन जहां अपनी तबीयत की कोई चीज आई बस पागल बन गए। और क्या क्या है, मैंने अपने मुंह से ये अल्फाज सुने हैं कि लोग ही कहते हैं क्या है एक दफा और लेटरिन जाना होगा ना, चले जाएंगे, क्या है ऐसा खाना क्यों छोड़े। इसी से आप अंदाजा करें ये जो हमारा बूफे सिस्टम है और ये जो हमारी शादियां हैं, आप इससे अंदाजा करें कितना खाना जाया होता है। यानी जितना खाना जाया होता ना, इतना ही खाना जितने शादी में हजरात होते हैं उतने ही लोग और भी खा सकते हैं उसमें से। और ये खासतौर पर बूफे है, बूफे सिस्टम में तो क्या होता है जनाब, 1000-2000 रुपए दे दिए, टाइमिंग हो गए कि जनाब शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक। और माशाल्लाह लोग जिन लोगों के पास मुल्ला का बयान सुनने का वक्त नहीं है बूफे में बैठे रहते हैं और हरकतें क्या करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह कि जनाब खाएंगे फिर फल खाएंगे, 7 अप पियेंगे, बैतुल खला जाएंगे और बस ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि कहते हुए भी शर्म आती है। हवा निकालने की कोशिश करेंगे, पेट दबाएंगे, वर्जिश करेंगे कि क्यों, बस एक लालच है कि खाए चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी एक शरीफ इंसान को, फिर मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने एक बहुत ही महज़ब तालीम अता फरमाई है, एक बहुत ही प्यारा और एक सलीके का और महज़ब दीन अता फरमाया है, उसके लिए उस मुसलमान के लिए कोई ये जेब नहीं देता कि ऐसी हरकतें करें। और फिर उस पर से खाना जो जाया करते हैं, खाने की भूख इतनी होती है भर के इतना लाते हैं, 5 गुना ज्यादा भर के लाया जाता है और वो सब जाया होता है। तो इस चीज से इसको भी क्या मना किया कि खाने पर खाना खाना ये इसराफ है ये भी। और साथ में ये भी बता दिया कि इतना भी कम ना खाए कि इंसान पता चला कि जी मैं अपने नफ्स को सजा दे रहा हूं और उसका नतीजा ये हुआ कि नमाज पढ़ने के काबिल भी नहीं है और अपने दुनिया के काम करने के भी काबिल नहीं है, बस हर वक्त बिस्तर पर पड़े और खड़े होते तो चक्कर आते हैं। हुआ कि अपने नफ्स को ऐसी सजा देना ये भी दुरुस्त नहीं है। میرے شیخ فرماتے تھے اس وقت یوں طریقہ یہ کر لو، ٹھیک ہے اگر تمہیں تمہارے نفس کو سزا دینی ہے تو اس کو مرغوب چیزیں مت کھلاؤ، مثلا مرغ و ماہی کڑائی مت کھلاؤ، اس کو دال کھلاؤ، سبزی کھلاؤ، تاکہ جسمانی کمزوری بھی نہ ہو اور نفس کو سزا بھی مل جائے. دیکھیں نا صاحب، سزا دینا بھی سیکھنی پڑتی ہے کہ جسمانی کمزوری بھی نہ ہو، کہ انسان دال کھائے گا چنے کھلا دو کہ وہ بھی کھا لے گا، جسم کو طاقت بھی مل جائے گی، مزہ بھی نہیں آئے گا، پھیکا کھانا کھلا دو چلو کوئی ایسا موقع ہو. لیکن پھیکے کھانے کو بھی منع کیا کہ ایسا بھی مت کھاؤ کہ گویا جس سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایسا ہو کہ تھوڑی سی لذت ملے، جیسے بازے لوگ کرتے نا کہ جناب دینی حضرات ہوتے ہیں شوربہ آتا ہے اس میں پانی ملا دیتے ہیں، کیوں؟ نفس کو مزہ نہ ملے. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ بھی جہالت کی بات ہے. اللہ تعالی نے جس کھانے میں لذت رکھی، جس میں مزہ رکھا، اس کو کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کھاتے، ہر ہر نوالے میں تمہارے دل سے الحمدللہ نکلتا. اب کیا ہے؟ اب کھانا نہیں کھاؤ گے، ٹھوسو گے تو الحمدللہ کیسے کہو گے؟ وہ جو اللہ تعالی کی نعمت کو استعمال کر کے دل سے الحمدللہ نکلتا، اس کو کیسے کہو گے؟ اور ساتویں بات یہ فرمائی کہ کھا تو نہیں رہا لیکن ہر وقت کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں سے کھانا آ جائے، فلاں چیز منگواؤ، وہاں سے منگواؤ اور وہاں کی دعوت کھاؤ. جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے، ابھی ناشتہ نہیں کھاتے دوپہر کے کھانے کی فکر لگ جاتی ہے، ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے رات کے کھانے کی فکر. بلکہ ہمارے کیا، صبح ناشتہ کریں 10 بجے چائے اور چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد جناب دوپہر کا کھانا، دوپہر کے کھانے کے بعد شام کی چائے، اس کے ساتھ جی سموسا بھی ہونا چاہیے، نمکو بھی ہونے چاہیے، ٹک بسکٹ بھی ہونا چاہیے، کینڈی بھی کھانی چاہیے، یہ وہ نہیں کھایا. پھر رات کے کھانا، اور رات کے کھانے کے بعد سوتے سوتے بھی کچھ نہ کچھ ٹھوس کے ہی کھاتے. تو اس کو کہتے کہ یہ ہر وقت کھانے کی فکر کرنا، یہ بھی اسراف ہے. سبحان اللہ. اور آٹھویں بات کیا فرمائی؟ آٹھویں بات یہ فرمائی کہ جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، کوئی چیز کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے، اس کو ضروری حاصل کرنا، یہ بھی اسراف ہے. کیا مطلب؟ اس کا طریقہ یہ کہ اس کو یوں سمجھایا کہ تمہیں کوئی لباس، کوئی کھانے کی چیز کو دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ بھائی حیثیت بھی ہے، الحمدللہ حیثیت بھی ہے، اس کو جناب حاصل کرنے کی کوشش کی، مل گیا تو استعمال کر لیا یا کھا لیا، اور نہیں ملا چلو کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ نہیں ملا کھانا ہی نہیں کھانا. جیسے کھانے کے معاملات میں ہے، ناک بھو چڑھاتے ہیں کہ یہ کیا پکا دیا اور یہ کیا. بچے خاص طور پہ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو زیادہ نخرے کرتے ہیں، بازے تو بڑے بھی ہیں. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ عالم یہ زندگی کے 40-40, 50-50 سال گزر گئے، آج تک گوشت کے بغیر کچھ نہیں کھاتے. کہ ان کے سامنے اگر کوئی اور چیز رکھ دی جائے شکل نہیں دیکھتے، وہ بھوکے رہ جائیں گے، نہیں کھائیں گے. اسی کو فرمایا ایسا مت کرو کہ کویا جو کوشش کرو، ٹھیک ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی کہ جی آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نہاری کھا لوں، سردی کا زمانہ ہے پائے کھا لوں یا کنہ کھا لیں، کنہ پائے کھا لیں، ٹھیک ہے چلو بھائی. اور پھر ہمارے بزرگوں نے یوں کیا کہ جب ایسی کوئی مرغوب چیز کھانے کو دل چاہتا تھا تو پھر وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے چلو اپنے کسی دوست کو بھی بلاؤ یا اپنے پڑوسیوں کو شریک کر لو، سبحان اللہ، تاکہ وہ اسراف میں شامل نہ ہو. دیکھا آپ نے صاحب کیا پیارا انداز ہے کہ ہم بھی کھائیں کسی اور کو بھی کھلائیں، تاکہ اس کے کھلانے کی وجہ سے ہمارے لیے اس کھانے میں خوب برکت ہو جائے. سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز. اور پھر یہ کرنا کہ جب تک وہ کپڑے نہیں ملیں گے، جب تک وہ کھانا نہیں ملے گا، بس ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. جیسے بچوں کو نہیں دیکھا کیسے ضد کرتے ہیں، تو ننگے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ نہیں پہننے، یہ اسراف ہے. سبحان اللہ. آیت کے ایک ٹکڑے سے، ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے کتنے مسائل استنباط کے، کیسی علماء کی یہ محنت ہے. تو اب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، بس وقت ہو گیا. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا تھے، یا کھانے پینے کی چیزیں ان کو بغیر کسی دلیل کے، بلکہ دلیل کے خلاف سمجھ کر حرام سمجھ رہے ہیں، ان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے کپڑوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے استعمال کے واسطے بنائے ہیں، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کسی شخص نے حرام کیا ہے. یعنی حلال و حرام قرار دینا یہ خالق و مالک کا کام ہے. تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے والے کون ہوتے ہو؟ آیات مذکورہ میں لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو انعام خداوندی قرار دیا، لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ تعالی کا انعام قرار دیا. اب ایک سوال ہوتا ہے، اس سے کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام تو ہمیں خوب مل رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں ان کی زندگی تو کیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھانا پینا اڑنا یہی تو ان کا کام ہے نا. تو اب ان کو اور ملتا ہے. اب آپ دیکھیے آج کل بھی جتنی قیمتی قیمتی چیزیں وہ بناتے ہیں پہنتے ہیں، اور جناب کھانے پینے میں بھی کتنا اور لباسوں کے معاملے میں بھی اتنا، مسلمان اس معاملے میں اتنا نہیں ہے جتنا کفار ہے. ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایک صاحب ہے وہ $100,000 کی، کتنے $1,000 کی صرف جینس پہنتے ہیں، $1,000. ابھی یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، دیکھا آپ نے صاحب، سبحان اللہ. تو کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام تو ہمیں خوب مل رہا ہے، اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال اس کی مرضی کے خلاف ہوتے تو یہ انعام ہمیں کیوں ملتا، یعنی یہ دنیا ہمیں کیوں ملتی جناب؟ کہ جب اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو اتنی شاندار دنیا ہمیں کیوں دی ہے؟ یہ کفار کو شبہ، بعض مسلمان کو بھی شبہ ہوتا ہے کہ صاحب ان کو تو دیکھو کیا نعمتیں مل رہی ہیں، کیا چیزیں مل رہی ہیں، اور پھر ساری وائٹ کلر کی بھی انہیں دی ہیں، وائٹ کلر کی عورتیں وہ بھی انہیں دی ہیں، اور ہمیں وہی کالی کلوٹی چمٹی ناک والی یہ ہمیں مل گئے، اور ساری وائٹ والی حسینے تو ان کو ہورے دی ہیں جناب. ایسے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ ہورے جیسی تو انہیں مل گئی اور ہمیں کیا ملا. تو اس کا جواب کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ انعامات الہیہ کے متعلق استعمال کی جو اجازت ہے یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. یعنی میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں نا، ارے صاحب فلاں آدمی کو دیکھو، یعنی کوئی مسلمان، کیا گاڑی ہے، کیا فیکٹری ہے، ارے صاحب اس کا کاروبار کتنا چلتا ہے، مکان کتنا زبردست ہے، اور جناب دنیا کی کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر. اور پھر کیا عالم، نہ نماز نہ روزہ، بلکہ ملاؤں کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا. پھر اس پر لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی صاحب ان پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. مال کا ہونا یا نہ ہونا، مال کا ہونا بھی فضل کی علامت نہیں، مال کا نہ ہونا بھی فضل کی دلیل نہیں، بلکہ کام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ ہے فضل و مہربانی. ہاں اللہ تعالی کی فضل و مہربانی کے ساتھ اللہ کسی کو مال عطا فرما دے تو سبحان اللہ. جیسے صحابہ کا واقعہ ہے، صحابہ نے، غریب صحابہ تھے، فقراء صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ جو امیر غنی اغنیا صحابہ ہیں، مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے یہ مال خرچ کرتے ہیں، جہاد میں، مساجد اور مدارس، دین کے کاموں میں، ہر چیز میں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، ہم مال خرچ نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں اس سے بڑھ کر جو تمہیں مل جائے گا. انہیں کہا کیا؟ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 34 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اب یہ جو فقراء صحابہ تھے چپکے چپکے انہوں نے کام شروع کر دیا. ادھر مالدار صحابہ وہ حریص، جین کے حریص ہوتے تھے، انہوں نے کہا پتا تو چلو، ذرا فیس بک پہ چیک کرو، یہ ادھر نئی ٹویٹ تو دیکھو، یہ کیا ٹویٹ آئی ہے بھائی، کہ یہ صحابہ یہ جو ہے چپکے چپکے کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا ہے جناب؟ واٹس ایپ چیک کیے تو پتا چل گیا کہ جناب یہ تو 33 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے. اب وہ مالدار صاحبہ نے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ جو فقراء صحابہ تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں چیز بتائی تھی وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دی اور وہ بھی یہ پڑھتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ہمارا جو وظیفہ تھا جو ہمیں آخرت میں غنی بنانے کے لیے تھا یہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر کسی نے اللہ کو مالی طور پر کوئی نعمت عطا فرمائی اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشی میں خرچ کر رہا ہے, عبادات بھی کر رہا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر اس کو فرمایا, یعنی اس کے فضل کو بڑھا دیا. تو اصل فضل کی نشانی نہ مال کا ہونا ہے نہ مال کا نہ ہونا ہے. مال کا ہونا بھی کوئی کمال نہیں اور مال کا نہ ہونا بھی کوئی کمال نہیں. اصل جو چیز ہے کمال کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری. اس لیے فرما دیا, اس لیے فرما دیا کہ یہ مقبول. ہاں جس یہ سمجھا دیا کہ جس استعمال کے بعد کوئی وبال نہ ہو. مثلا انسان کے پاس مال ہے وہ گناہ میں خرچ کر رہا ہے, ابھی تو بڑے مزے آ رہے ہیں کہ جناب زنا بھی ہے, دنیا میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, نافرمانیوں میں پیسہ, اور کہتے ہیں صاحب نہ اس کو بلڈ کینسر ہوا نہ اس کو برین ہیمریج ہوا, صحت بھی بڑی اچھی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو آخرت میں بچ سکے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آخرت میں بچ جائے, کیونکہ اس مال پر وبال ہے جس میں زکات نہیں دیا جا رہا, جس میں غریبوں کا حق نہیں دیا جا رہا, کسی کا مال کا کسی کا حق کھایا جا رہا ہے, کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے. تو اگرچہ دنیا کی عدالت سے اس کے لیے فیصلہ ہو جائے, سزائے مجرم کا سزائے موت کا مجرم بھی ہے, لیکن اس کو مجرم سزائے موت نہیں ملتی, بچ گیا اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے. لیکن کیا آخرت میں بچ سکے گا؟ آخرت کیوں, اس وبال کی دلیل موجود ہے کہ اس کے لیے ضرور وبال ہے, اور وہ وبال ہے کہ دنیا میں بھی سکون نہیں ہے. حقیقت یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا کہ وہ اپنے دکھانے کے لیے تو بڑا ٹپ ٹاپ میں نظر آتا ہے, ٹھاٹ باٹ پہ نظر آتا ہے, لیکن وہ جو جس کو کہتے ہیں نا سکون قلب, اس سے وہ محروم ہوتا ہے میرے دوست. اس لیے فرمایا کہ ایسا استعمال جس سے کوئی وبال نہ ہو وہ دلیل مقبولیت ہے, اور ایسا استعمال خالص اہل ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ کافر جتنا زیادہ دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ان کا وبال اور عذاب آخرت بڑھتا رہتا ہے. یا کوئی مسلمان بھی ہے جتنا ہی دنیاوی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا اس کا آخرت کا وبال اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے فرمائے کہ یہ اشیاء یعنی یہ لباس اور کھانے کی پینے کی چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی عذاب سے خالص رہیں اور دنیاوی زندگی میں خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں, بخلاف کافر کے کہ گو دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کر کے عیش و عشرت میں بسر کیا اور بڑی عیاشی سے زندگی گزاری, مگر چونکہ ان نعمتوں کا شکر کیا ہے, وہ ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری, اس کے ذریعہ ادا نہیں کیا, اس لیے وہاں یہ نعمتیں ان کے لیے وبال اور مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی. اور فرمایا ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی درحال یہ مضمون ابھی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ اور ہم سب کو عطا فرمائے, اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہم نے اپنی اطاعت اور فرما برداری. تو جیسا عرض کیا کہ میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو لباس کی کوئی قیمت نہیں ہے, چند دن کے بعد وہی لباس پھٹتا, اور نہ کھانے پینے کی قیمت ہے, اصل جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. وہ چیز اللہ سے مانگے, دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری عقلوں میں نور عطا فرما, ہمارے دلوں میں نور عطا فرما, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما, علم صحیح عطا فرما, اپنی معرفت کاملہ عطا فرما, معرفت کاملہ صحیحہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما. اور اللہ اپنی کرم کے صدقے میں ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے محبت کے اعمال کی رغبت عطا فرما, اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل محبت عطا فرما, آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما, اور آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہم اس بات پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے پیدائش سے لے کر آج تک ہمیں جو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی, اللہ اپنی رحمت سے آپ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما, اور یا اللہ ہمارے شکر گزاری میں اور ہمارے شکر کی ادائیگی میں اور شکر کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما، ہماری شکر کی ادائیگی کی کمزوریوں کو معاف فرما، عبادت کی ادائیگی میں جو کمزوریاں ہیں اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ ہمارے اہل مقروض کو قرضوں کو ادائیگی کا بندوبست فرما، اللہ جن کی حاجتیں اور ضرورتیں ان کی حاجت اور ضرورت کی حاجت روائی فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں یا اپنی اولادوں کے لیے یا لڑکے جو کی جائیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو اچھے رشتے عطا فرما، جلد ان کے لیے رشتوں کا بندوبست فرما، اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، اور آپ کی رحمت سے درخواست ہے، کراچی میں اجتماع شروع ہو چکا ہے، آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ اللہ موسم کو معتدل فرما دیجئے تاکہ اجتماع میں جو شرکا ہیں ان کے لیے ایام کو گزرنا جس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں اور یا اللہ تعالیٰ وہ سہولیات بھی دی ہوتی ہیں، آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ موسم کو معتدل فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ان اجتماع والوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ سارے عالم میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو کفار کا روب ہے اور کفار کا جو سے مروبیت ہے اور دنیا کی جو مروبیت ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کا غلبہ عطا فرما، اپنی ذات و صفات کی عظمت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، آخرت کی فکر کا ذریعہ بنا، ہماری غفلتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، اور اپنی محبتوں کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.